لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد ایک حدیث شریف کا بیان عید الاضحیٰ سے پہلے شروع کیا تھا جس میں حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب کسی شخص میں وہ پائی جائیں تین چیزیں اس میں موجود ہوتے ہیں نا تین چیزیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے ان میں سے پہلی چیز یہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے یعنی اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جائے اور کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اس کے دل میں نہ رہے اور ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ کوئی شخص دوسرے کسی انسان سے محبت کرے تو محبت اللہ ہی کے لیے کرے اگر ماں باپ سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے بیوی بچوں سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے بہن بھائیوں سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے اور دوست احباب سے عزیز رشتہ داروں سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے عرض کروں گا انشاءاللہ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں ڈال دیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا مسلمان بنایا اور اب مسلمان بننے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا سنگین اور اتنا برا لگتا ہو جیسے کہ اس کا آگ میں پھینک دیا جائے یہ تین باتیں اگر پائی جائیں کسی میں تو فرمایا کہ انشاءاللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی تو اس میں جو پہلی چیز ہے اور دوسری کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں اتنی ہو جائے کہ ہر دوسری چیز سے بڑھ جائے اور کسی بھی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہ رہے تو اس کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی دو تین ہفتے پہلے امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دل میں پیدا ہونے کے 10 آثار ہیں یہ 10 چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 10 چیزیں موجود ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں واقعتاً اللہ جل جلالہ کی محبت ہے ان میں سے کچھ کا بیان تفصیل سے ہوا ہے دوبارہ یاد دہانی کے لیے ان سب کو لوٹاتا ہوں ایک یہ کہ اس بات کا دل میں پکا اعتقاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی درحقیقت قابل تعریف ہے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی قابل تعریف ہے اور اس کا کوئی کام برا نہیں، ہر کام اللہ تبارک و تعالی کا قابل تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کو اللہ تعالی نے اسی جملے سے شروع فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. تو اس بات کا دل میں اعتقاد بیٹھ جائے اور پکا ہو جائے کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے، اس کی صفات قابل تعریف ہے. اور دوسرا یہ کہ اس بات کا اعتقاد کہ وہ اپنے بندوں پر اس نے بے شمار احسانات کی بارش کی ہوئی ہے، ہر طرح کی نعمتیں اس نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. اور تیسرے اس بات کا اعتقاد کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان کو حاصل ہیں اور جو احسانات اس نے بندوں پر کیے ہیں وہ اتنے ہیں کہ کوئی بندہ ان کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جو فیصلہ بھی فرما رہے ہیں وہ ان کی حکمت کے مطابق ہے اور وہی برحق ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، لیکن اس کا فیصلہ برحق. اور پانچویں بات، ان چار باتوں کا بیان پچھلے بیانات میں ہو چکا ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ ان یکون فی عامۃ الاوقات مشفقاً مجلاً من اعراض الیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ ڈرتا رہے کہ کہیں میرا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جائے، ہر وقت اس کے دل میں یہ خوف ہو، اپنی ہر نقل و حرکت میں، اپنے ہر گفتار کردار میں، نشست و برخاست میں، لوگوں سے ملنے میں، بات کرنے میں، یہ دل اندر سے ڈرتا ہو کہ یہ کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. دیکھیے، جب کسی انسان سے محبت ہوتی ہے اور اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بڑائی دل میں بیٹھی ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ آدمی کو اسی بات کا خوف ہو کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا مجھے کوئی تکلیف نہ دے دے یا مجھے سزا نہ دے دے. نہیں، بلکہ جب اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی محبت، دو چیزیں ساتھ ہو، عظمت ہو اور محبت ہو، تو پھر انسان کو ہر لمحے اس بات کا احساس ضرور رہتا ہے کہ کہیں میری یہ بات ان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو جائے. جیسے ایک باپ ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، اور اولاد کی مصلحت کے لیے کوشاں ہے، لیکن اگر اس باپ کی عظمت اور محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے تو چاہے وہ کبھی بھی کوئی سزا نہ دیتا ہو لیکن دل میں یہ ایک دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے میرے باپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے باپ کے لیے کوئی ناگوار نہ ہو جائے. یہ جو دھڑکا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. جو باپ کے ساتھ، جو اپنے استاد کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ انسان کو جو تعلق ہوتا ہے، اس میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، عظمت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی بات سے ان کے دل پر بدورت آ جائے، ان کو تکلیف پہنچ جائے، ان کو صدمہ ہو، رنج پہنچے، یا ان کو ناگوار ہو. یہ اسی کا نام خشیت ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہم انی اسألوک خشیت، اے اللہ میں آپ کی خشیت مانگتا ہوں کہ میرے دل میں یہ دھڑکا لگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ساتھ تعلق قوی عطا فرما دیتے ہیں، محبت عطا فرما دیتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہر لمحے ایک دل میں ایک پہرے دار بیٹھ جاتا ہے، دل میں ایک پہرے دار بیٹھ جاتا ہے جو ہر وقت انسان کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں، کہ یہ کام برا تو نہیں ہو جائے گا، یہ کام ناگوار تو نہیں ہو جائے گا۔ زبان سے کلمہ نکالتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جائے گا۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو ایک مرتبہ بڑی سخت بیماری، کئی بیماریوں کا حملہ تھا، بیک وقت ایک جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھی، جن کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ یہ جب پھنسی نکل آتی ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہے جیسے جسم پر انگارا رکھا، جلن اتنی ہوتی، وہ رکھا، اس کے علاوہ نواسیر کی تکلیف تھی، اور اسی حالت میں اپنے سب سے زیادہ محبوب بیٹے کے انتقال کی خبر ملی، اتنی ساری تکلیفیں اکٹھی جمع تھی۔ تو اس وقت جب شدت تکلیف کے عالم میں منہ سے یہ نکلا، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یہ جو جملہ منہ سے نکلا، بس جملہ نکلنا تھا تو فوراً ہی پھر فرمایا یہ میں نے کیا کہہ دیا، یا اللہ رحم فرما، اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تک رحم نہیں فرما رہے۔ اب دیکھیے یہ جملہ منہ سے نکلا اور وہ اندر کا پہرے دار جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غرق ہے، اس کو فوراً دھڑکا لگ گیا۔ حالانکہ یہ کوئی جملہ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرما، بظاہر تو کوئی اس میں خرابی نہیں، یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا ہے، لیکن دل میں جو دھڑکا لگا ہوا ہے اس نے ایک دم سے چوکنا کر دیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، کہیں اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ میں گویا شکوا کر رہا ہوں اپنی تکلیفوں کی وجہ سے، کہ گویا اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم مجھ پر نہیں ہے۔ تو اس واسطے پھر فرمایا کہ میں، یعنی ویسے تو آپ عام حالات میں دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ دعا تلقین فرمائی کہ آپ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ اپنی مغفرت فرمائیے اور رحمت مجھ پر نازل فرمائیے، یہ دعا قرآن نے تلقین فرمائی ہے۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں، قرآن نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کی قبولیت کی سب سے زیادہ امید ہے، کیونکہ اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو سکھاتے ہی کیوں، بتاتے ہی کیوں کہ ان الفاظ سے دعا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ خود فرمایا کہ یوں کہو کہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، تو یقیناً ان کو قبول کرنا ہی منظور تھا، ورنہ کہتے ہی کیوں، کوئی درخواست کا مضمون خود نکال کے سائل کو، بھکاری کو دے دے کہ اس مضمون کی درخواست مجھے دو۔ تو اگر کوئی کریم انسان ہے تو اس کے کرم سے بعید ہے کہ خود ہی تو درخواست لکھوا رہا ہے اور خود ہی الفاظ بھی بتا رہا ہے اور پھر بعد اس کو رد کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ اس الفاظ سے دعائیں کیا کرو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہے، ان کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہے۔ تو اس میں رحمت کی دعا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی، تو یقیناً یہ رحمت کی دعا اچھی دعا ہے۔ لیکن عام حالات اگر اس کے کہنے کا انداز کچھ ایسا بن رہا ہو کہ ظاہری شکل اس کی یہ بن رہی ہو کہ معاذ اللہ شکوا ہو رہا ہے، گلا ہو رہا ہے کہ گویا کہیں ایسا کہ میرے ساتھ ابھی تک رحمت کا معاملہ نہیں ہے، یہ گلا شکوا اگر ہونے کا اندیشہ نہ ہو کہیں، اس وجہ سے اس وقت حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تنبہ ہوا کہ کہیں اس حالات میں جبکہ مجھے تکلیفیں ہیں مختلف تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دعا سے یہ سمجھا جائے کہ گویا میں شکوا کر رہا ہوں ان تکلیفوں کا یا گلہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ تکلیفیں مجھے کیوں آئیں. تو اس حالانکہ دل میں شکوا گلہ الحمدللہ نہیں تھا لیکن یہ دل کی کھٹک یہ پیدا ہو گئی کہ کہیں اس جملے سے یہ گلہ شکوا نہ سمجھا جائے کہیں یہ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار نہ ہو جائے. اس واسطے فرمایا جو میں نے کیا کہہ دیا کہیں ایسا تو اس کا مطلب نہیں کہ گویا اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو رہی. پھر فرمایا کہ یا اللہ میں یہ الفاظ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ اس مصیبت کی نعمت کو, بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دی. یعنی اصل میں یہ بیماری بھی اصل میں تو نعمت ہے, اصل میں تو بیماری بھی نعمت ہے. کیوں نعمت ہے؟ اس واسطے کہ ایک بندے مسلمان کے لیے, صاحب ایمان کے لیے جب بیماری آتی ہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے, اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس واسطے وہ بھی ایک نعمت. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تو کسی حال گھاٹا نہیں ہے, اگر کوئی اچھی حالت آتی ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے, اور اگر کوئی برائی آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بے حساب اجر اس کو عطا فرماتا. تو اصل میں تو وہ نعمت ہی ہے لیکن ہم کمزور ہیں, کمزور ہونے کی وجہ سے اس نعمت کا تحمل نہیں کر پاتے. اس واسطے ہم سے یہ بھی ہمیں اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ جب آئے مصیبت تو دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ اس کو دور فرما دے. تو فرمایا کہ مصیبت کی نعمت کو, اے اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے. یہ الفاظ بدل کر. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کون کر رہا ہے کہ منہ سے نکلا یا اللہ رحم فرما, یا اللہ رحم فرما, ایک دم سے دل میں دھڑکا پیدا ہو گیا, دھڑکا لگ گیا کہ کہیں اس ماحول میں یہ دعا کہیں گلا شکوا نہ سمجھی جائے, اللہ تعالیٰ کو ناگوار نہ ہو. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اثرات میں سے یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت اپنی ہر نقل و حرکت کے وقت, ہر قول و فعل کے وقت, زبان سے نکلتے ہوئے کلمات کے وقت دل میں ایک دھڑکا ہو کہ کہیں یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار نہ ہو جائے. دیکھو اپنی تکلیف کا کسی سے بیان کر دینا تاکہ دوسرا دعا کرے, یا کوئی اس کا علاج ہو, کسی طبیب سے بیان کر رہے ہیں, کسی آدمی سے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے, یہ کوئی بری بات نہیں. یہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی, لیکن اس طرح کرنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا گلہ ہو, اس کے فیصلے کا شکوا ہو کہ مجھے کیوں کس میں مصیبت میں ڈال دیا, اللہ بچائے. یہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض تک جاتی ہے, اللہ بچائے, یہ صاحب ایمان کا کام نہیں. صاحب ایمان کا کام یہ ہے کہ جو حالات جیسے بھی آ جائیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. ہاں کہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, مجھ سے تحمل نہیں ہو رہا, ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اے اللہ جس کی طاقت نہیں ہے وہ ہم پر بوجھ نہ ڈالے, تو وہ مانگے اللہ سے لیکن شکوا نہ کرے, گلا نہ کرے. اب دیکھو ہم لوگوں کے باتوں میں بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں, زبان سے کلمات ایسے نکال دیتے ہیں جو اللہ بچائے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے کے کلمات ہوتے ہیں. پتہ نہیں میں کس خطا میں پکڑا گیا, ابھی جملہ بول رہے ہیں, پتہ نہیں میں کس خطا میں پکڑا گیا, گویا اپنے آپ کو ایک طرح سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تو بے خطا ہوں, بے قصور ہوں, کوئی گناہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے, اور پتہ نہیں کس خطا میں پکڑ لیا مجھے اللہ نے. میں ہی رہ گیا تھا اس مشکل کے لیے. اللہ بچائے, یہ در کلمات منہ پر آ جاتے ہیں, میں ہی رہ گیا تھا, آخر کیوں میں ہی اس مصیبت کے لیے مجھے پکڑ لیا گیا. لوگوں کے کسی کا انتقال ہو گیا تو جی بڑی بے وقت موت آئی, بے وقت موت کا بہت کثرت سے ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, بے وقت موت آئی. جس کا مطلب یہ کہ اللہ میاں نے جو وقت انتخاب کیا اس آدمی کے انتقال کے لیے, معاذ اللہ وہ اچھا وقت نہیں تھا, مناسب وقت نہیں تھا. آپ کوئی تجویز فرماتے تو وہ اچھا وقت ہوتا, تو بے وقت موت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. اس طرح کے کلمات جو ہیں بے فکری اور غفلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و محبت کی کمی کی وجہ سے نکلتے ہیں منہ سے کلمات. جس شخص کے دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت ہوگی, جس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ وہی اس کائنات میں متصرف ہے, اسی کی حکمت جاری ہے, اسی کا فیصلہ برحق ہے, اس کے منہ سے یہ ایسے کلمات نہیں نکل سکتے, کبھی نہیں نکل سکتے. تو فرمایا کہ اللہ تعالی کی محبت کی ایک علامت اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر قول و فعل میں ڈرتا رہے کہ یہ کام میں جو کرنے جا رہا ہوں کہ ناگواری کا سبب نہ بنے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے بھی رہتے ہیں, نیک عمل کر رہے ہیں, یؤتون ما آتوا, جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں لیکن کرتے کس حالت میں ہیں, وقلوبهم وجلۃ, دل ان کے ڈرے ہوئے ہوتے, سہمے ہوئے ہوتے کہ ایک دن ان کو اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے, اس کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کا کام یہ ہے, سالک کا کام یہ ہے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے, کرتا رہے اور ڈرتا رہے, یعنی عمل بھی کر رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ دل میں ڈر بھی ہے کہ کہیں میری کوئی یہ اطاعت پتہ نہیں بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے کہ نہیں, اور اس میں کوئی ایسی کوتاہی ایسی غفلت تو نہیں ہو گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عمل مردود ہو جائے. تو جو لوگ اطاعت کر رہے ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رات کے وقت میں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. رات کے اندھیریوں میں لوگ پڑے سو رہے ہیں غفلت میں, اور یہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, سونے کے بجائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, لیکن اس کھڑے ہونے کی حالت میں یدعون ربہم, اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں, خوفا وطمعا, اس طرح پکار رہے ہیں کہ دل میں خوف بھی ہے اور ساتھ ساتھ امید بھی ہے. خوف اس بات کا کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے کہ نہیں, اور امید اس بات سے ہے کہ جب ہم اس کو پکار رہے ہیں, اس کی بارگاہ میں بھکاری بن کر جا رہے ہیں, تو امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نواز دیں گے اپنے فضل و کرم, تو ان کی عطا سے ان کے کرم سے امید بھی ہے, اور اپنے اعمال کی قصور سے خوف بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل مقبول نہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. اور دوسری جگہ فرمایا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, کہ یہ لوگ بہت رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں, زیادہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں. ان کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو بہت کم سوتے ہیں, وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے صبح کا تو اس وقت میں یہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ رات کو تو عبادت کرتے رہے، صبح کو استغفار کہاں سے مانگتے ہیں؟ گناہوں سے یا کس چیز سے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی عبادت کی کوتاہیوں سے مانگتے ہیں۔ کہ اللہ کر تو لیا لیکن پتہ نہیں اس میں کہاں کہاں خامی رہ گئی، کہاں کہاں کمزوری رہ گئی، تو اللہ ہم اس کے اوپر آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم ہوتی سلام پھیرتے، تو سلام پھیرتے ہی تین مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز کا سلام پھیرتے ہی۔ اب ذرا دیکھیے، جب تو نماز پڑھی ہے جو ایک عبادت ہے، عبادت انجام دی ہے، لیکن عبادت کے انجام دینے کے فوراً بعد استغفار، مغفرت مانگنا کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ کیوں؟ کہ یا اللہ نماز پڑھ تو لی لیکن پتہ نہیں وہ نماز کیسی پڑھی اور اس میں کیا کوتاہیاں ہوئیں، کیا لغزشیں ہوئیں، کیا اس میں آپ کے سایہ نشان غیر سایہ نشان باتیں ہوئیں، آپ کی بارگاہ میں جس طرح حاضر ہونا چاہیے تھا اس طرح حاضری نہ ہوئی، غفلت کی حالت میں ہو گئی، خیالات ادھر ادھر کے آتے رہے، خشوع مکمل نہیں ہوا، خضوع مکمل نہیں ہوا۔ تو فرمایا اس واسطے آپ نے تلقین فرمائی کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ عمل کیا جائے، نماز کے بعد ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کہنا چاہیے، اور اس نیت سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ پتہ نہیں اس نماز کے اندر جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو بخش دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو ہمارے دوارا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ جو مٹی کو سونا بنا دینے والی، مٹی کو سونا بنا دینے والی، یعنی عبادت کی تھی وہ عبادت صحیح حقیقت اب ہمارے کوتاہی کی وجہ سے مٹی جیسی تھی۔ اب جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کس طرح پڑھتے ہیں، کہ کھڑے ہو گئے اور دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے اور پتہ نہیں الفاظ کی ایک مشین چل رہی ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کیا لفظ کا منہ سے نکالا کیا نہیں نکالا، اس حالت میں نماز پڑھ لی اور پڑھ کے چلتے بنے۔ تو یہ جب ساری نماز تو پڑھ لی، یہ مٹی اگر دیکھا جائے تو مٹی، یعنی اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں، اپنے عمل کی طرف سے دیکھیں، تو یہ عمل بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لائق ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچو، ایک بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو اور باتیں کر رہے ہو کسی اور سے، کہہ تو یہ رہا ہو کہ میں اے بادشاہ تجھ سے ملنے آیا ہوں اور تجھ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اور باتیں شروع کر دی کسی اور سے، یا دل و دماغ جو ہے وہ کہیں اور بیٹھا لگا ہوا ہے۔ تو ایسا شخص جو بادشاہ کے دربار میں اس طرح آئے کہ بادشاہ کی طرف توجہ ہی نہ دے اور دوسروں میں دل اٹکائے رکھے، دوسروں سے باتیں کرتا رہے، وہ تو اس لائق ہے کہ کان پکڑ کے اس کو باہر نکال دیا جائے۔ اللہ بچائے، اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جب ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، تو نہ تو وہ چاہیے تھی بات، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اگر اس کو نہیں دیکھ رہا ہو کم از کم یہ تصور کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن کتنے ہیں جن کی نماز میں اس طرح ہوتی ہے، یہ تصور آتا ہے؟ تو جب نہیں آتا تو حضرت فرماتے ہیں ویسے تو یہ مٹی ہے، ہمارے اعمال کے لحاظ سے تو مٹی ہے، ہماری نسبت سے مٹی ہے، لیکن جب تم نے یہ سب کرنے کے بعد آخر میں کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت مانگ لی، ذرا مغفرت تو کم از کم توجہ سے مانگ لو کہ اللہ یہ کوتاہی جو ہوئی اب پھر ہم اس کو معاف فرما دیجیے, استغفر اللہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے اس مٹی کو بھی سونا بنا دیں, اس مٹی کو بھی سونا بنا دیں گے کہ جاؤ چلو قبول کر لی ہم نے تمہاری, ہم تم تو یہ کھوٹا سکہ لے کر آئے تھے, کھوٹی پونجی لے کر آئے تھے, لیکن ہم نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لیا, اس واسطے کہ ندامت کے ساتھ تم نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے میں میری کوتاہی ہے ہوئی ہے, میں سے غفلت ہوئی ہے, اللہ معاف فرما دیجئے, تو ہم نے معاف کر دیا, چلو مٹی کو سونا بنا دیا. یہ ایسی مٹی کو سونا بنانے والی چیز ہے استغفار. تو لیکن یہ ہوتا کب ہے یہ تصور, کہ جب آدمی کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو جائے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ جل جلالہ کے شایان نشان ہے کہ نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہوں, کوئی ایسا تو نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرنے جا رہا ہوں, جو کلمہ منہ سے نکال رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں ناگوار نہ ہو جائے, ناپسند نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اپنے فضل و کرم سے یہ احساس اور یہ کھٹک پیدا فرمائے, اسی کا نام تقویٰ ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس صلی اللہ تعالیٰ سے تو فرمایا کرتے کہ تقویٰ کے بہت سارے معنی ہیں, اور آسان بات یہ ہے کہ تقویٰ کا معنی ہے کھٹک, خلش, دل میں خلش پیدا ہو جانا, کھٹک پیدا ہو جانا, اپنے ہر قول و فعل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے, اور جب یہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے تو یہی پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رفتہ رفتہ انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرما دیتے ہیں, اور یہ کھٹک کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دل میں ہونے کی. جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. اس کو فرمایا کہ اکثر اوقات, یہ فرماتے ہیں اکثر اوقات میں آدمی ڈرتا رہے کہ کہیں میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے اعراض کا سبب نہ بن جائے. اللہ, اور بھائی اسی میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہ الحمدللہ اس وقت تو مجھے ایمان کی دولت حاصل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم ہے کہ ایمان کی دولت حاصل ہے, اللہ جل جلالہ پر ایمان ہے, اس کی توحید پر ایمان ہے, اس کی صفات پر ایمان ہے, اس کے نبیوں پر ایمان ہے, لیکن ڈرتا رہے کہ کہیں میرے کسی عمل کے نتیجے میں اللہ بچائے میں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں, میں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں. دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے پناہ میں رکھے, کسی وقت کوئی کام یا کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے, منہ سے نکل جاتی ہے, اللہ بچائے, کہ جو ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے, ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ, میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک صاحب تھے, بڑے نیک آدمی تھے اور عبادت گزار بھی تھے. ایک دن پتہ نہیں کیا کس عالم میں تھے کہ یہ کہیں عیسائی مذہب کا ذکر ہو رہا تھا, تو منہ سے یہ بات نکل گئی اور یہ کہا کہ بھائی عیسائی مذہب میں ایک چیز بڑی اچھی ہے اور ہمارے ہاں ہمارے دین میں وہ مشکل, وہ یہ کہ عیسائی مذہب میں غسل جنابت فرض نہیں ہوتا, جنابت کی حالت میں غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا, تو وہاں یہ بڑی آسانی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے الحمد للہ, کہ جنابت ہو جائے تو آدمی کو غسل کرنا پڑتا. یہ بات اللہ بتائے منہ سے نکال دی, اس غفلت کے عالم میں نکال دی اللہ بتائے. तो अब ये बात के इसका मतलब क्या हुआ कि दीन इस्लाम में ये खराबी है और ईसाई दीन में ये अच्छाई। तो ये मुझे अपने वालिद माजिद पहले से सुना कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको दफन कर दिया गया, दफन किया गया मुसलमानों के कब्रिस्तान में। पता नहीं किसी वजह से कोई ऐसा वाक्य पेश आया जिसकी वजह से बाद में दफन के बाद किसी वजह से कब्र खोजनी पड़ी। तो जब कब्र खोदी तो देखा वहां एक अंग्रेज औरत लेटी है उसकी जगह। तो मालूम हुआ कि वह उसको पता नहीं कहां उठाकर किसी गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। अल्लाह ताला ने नापाक महफूज रखा। तो किसी वक्त अल्लाह बचाए इंसान, हदीस में आता है कि एक आदमी नेक अमल करता रहता है लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें वो यानी नेक अमल करते करते जन्नत से बिल्कुल एक हाथ का फासला रह जाता है, मगर उस वक्त उसका दिमाग पलट जाता है और दिमाग पलट के वो कोई ऐसा अमल शुरू कर देता है जो जहन्नम वालों का अमल है। खात्मा अल्लाह बचाए कुफ्र पर होता है, खात्मा जो है फिर वो अहले जहन्नम के तरीके पर होता है। तो किस वक्त क्या हो जाए, इसलिए ये फरमा रहे हैं कि डरा सहमा रहे। किस बात से, किस बात से भी डरा सहमा रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला ने जो ईमान की नेमत अता फरमाई है ये किसी वक्त मेरे किसी बदअमली के नतीजे में, मेरी किसी गुस्ताखी के नतीजे में ये नेमत सलब हो जाए, इससे भी डरता रहे। इसीलिए बुजुर्गों से सुना होगा कि बहुत कसरत से ये दुआ करवाते हैं कि भाई दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा खात्मा ईमान पर फरमाए। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया اللهم اختم لي بخير عملي, अल्लाह मेरा खात्मा मेरे सबसे बेहतर अमल पर हो, ऐसे वक्त पर मेरा इंतकाल हो जबकि मैं बेहतर से बेहतर अमल किया कर रहा हूं, उस हालत में मेरा इंतकाल हो। दुआ फरमाई اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه, अल्लाह मेरी उम्र का सबसे बेहतर हिस्सा वो बनाइए जो मेरा आखिरी उम्र का वक्त है। और वजल खैर अमली खवातीम, अल्लाह मेरा सबसे अमल वो हो, सबसे अच्छा अमल वो हो जिस पर मेरा खात्मा हो। वजल खैर अय्याम यौम अल्काक फी, अल्लाह मेरा सबसे बेहतर दिन वो हो जिस दिन मैं आपसे जाकर मिलूं। क्या क्या दुआएं फरमा गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही फरमा सकते। तो ये दुआ करते रहना चाहिए कि इससे भी आदमी डरता रहे कि कहीं अल्लाह बचाए कोई काम ऐसा ना हो जाए कि जो सूए खात्मा था जिस पर देखा हो। हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हकीम उल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजल खुलफा में से हैं, उनका यह मकबूला हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह सुनाया करते थे, बारहा उनसे सुना और है वाकई खूब। फरमाया कि इस ईमान को बचा बचा कर कब्र तक ले जाओ, ईमान को बचा बचा कर कब्र तक ले जाओ, आगे जीत ही जीत है। यानी अगर ईमान के साथ आज भी दुनिया से रुखसत हो तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी, लेकिन उस ईमान को बचा बचा कर ले जाओ। बचा बचा कर ले जाने के माना एक तो यह है कि ईमान के तकाजों पर अमल करते रहो, ईमान के तकाजों पर अमल करते रहो और डरते रहो कि कहीं कोई बात ऐसी ना हो जाए कि जो इस ईमान की नेमत को अल्लाह बचाए सल्ब कर ले या इसकी बरकात को हमसे दूर कर दे, इससे डरो। الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, ये जो काम भी करो तो ये डर डर कर करो। अब किसी के दिल में ये ख्याल हो सकता है कि इसका मतलब तो यह है कि हर आदमी हर वक्त जरा सहमाई रहे, खुल के कोई काम ही ना करे, आजादी से कोई काम ही ना कर पाए, जरा सहमाई रहे, तो खूब समझ लीजिए कि इससे दर हकीकत जिंदगी की राहत में और लज्जत में कोई कमी नहीं आती, बल्कि और इजाफा हो जाता है। हकीकत में ये जो खौफ है अल्लाह तबारक व तआला, ये जो खौफ है कि मेरा अच्छे कोई काम अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के खिलाफ ना हो जाए, ये तो जिंदगी को खुशगवार बनाता है, ये जिंदगी को हकीकी राहत अता करता है। पूछो उन लोगों से जिनके दिलों में ये खौफ है कि उनकी जिंदगी कितनी खुशगवार, बावजूद इस गम के कितने खुशगवार है, बावजूद इस फिक्र के कितने खुशगवार है। हमने सारी दुनिया के फिक्र अपने अपने दिल में जमा कर रखे हैं ना, एक अल्लाह ही का फिक्र तो नहीं है, और पता नहीं कितने क्या रोजी का फिक्र हमें है, खाने का फिक्र हमें है, पीने का हमें है, घर वालों का हमें है, बीवी बच्चों का हमें है, मुलाजमत का हमें है, तिजारत का हमें है, और ऐसो इशरत हासिल करने की फिक्र अलग है। ये सारे गम तो लिए बैठे हैं, और गमों के साथ जब अल्लाह का गम लाना चाहते हैं तो कहते हैं भाई इससे जिंदगी जो है वो तल्ख हो जाएगी। हालांकि जब अल्लाह तबारक व तआला का गम एक मरतबा दिल में आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की फिक्र, अल्लाह तआला का खौफ दिल में आ जाता है, सारे गम दूर हो जाते हैं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ ये भी है, मांगनी चाहिए अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए, اللهم اجعل همومي كلها هما واحدا هم الاخره تو كما قال صلى الله عليه وسلم، یا اللہ میرے سارے غموں کو ایک غم میں تبدیل کر دیجئے، ایک غم میں تبدیل کر دیجئے، اور وہ ہے آخرت کا غم کہ میں آخرت میں میرا حال کیا بنے گا۔ اللهم اجعل همومي كلها هما واحدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں کہ دل میں ہر وقت یہ دھن لگی ہوئی ہے اللہ راضی ہو جائے، تو پھر سارے غموں سے نجات مل جاتی ہے، پھر سارے غموں سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انسان راضی ہے، اور اس کی دھن اور فکر، ہاں وقت پر جو کام کرنا ہے وہ تو کر گزرے گا، لیکن دھن سوار نہیں ہوگی دل پر، دھن ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے غموں کو مٹا دیتے ہیں، ایک غم بنا دیتے ہیں۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا فکر نہیں ہوتی تو ہزار فکریں انسان کو کھائے جاتی ہیں۔ کوئی بتاؤ ایسا شخص کہ جو فکر سے خالی ہو، غموں سے خالی ہو، کوئی ہے کہ جس کو کوئی فکر نہ ہو؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی تشویش، کوئی نہ کوئی فکر، کیا تو غم لگا ہوا ہے، بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو، بڑے سے بڑے حاکم کو، بڑے سے بڑے صاحب اقتدار کو، غموں سے نجات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ غالب تو یہ کہہ گیا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی، کہتے قید حیات و بند غم، زندگی کی قید اور غم اصل میں دونوں ایک ہیں، دونوں چیزیں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو وہ تو جب تک موت نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی نہ کوئی غم لگا ہی رہے گا، نجات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کا غم لگا لے اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس کی خشیت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر سارے غموں سے نجات ہے۔ اقبال نے کہا کہ یہ سجدہ جس کو، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ جو بارگاہ الہی میں کیا جاتا ہے، جس کو بڑا گراں سمجھ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، اس میں آنے کو دل نہیں چاہ رہا، اس کو تو بڑا گراں سمجھتا ہے، لیکن اگر یہ ایک مرتبہ کر لیا اور اس کی دھن لگ گئی تو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ نہ جانے اگر اس سجدے سے غفلت میں رہو تو جانے کہاں کہاں سجدے کرنے پڑیں گے, حاکموں کے سامنے, افسروں کے سامنے, دولت مندوں کے سامنے, حاکموں کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے. لیکن اگر ایک جگہ سر جھکا دیا تو تمام سجدوں سے نجات مل گئی. تو جب ایک غم لگا لیا تو سارے غموں سے نجات مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے پھر اس کی زندگی حقیقت میں غموں سے پاک ہو جاتی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے, طبیعت پوچھی کیسے مزاج ہے, کیا حال ہے؟ تو جواب میں فرمایا, ارے بھائی اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو کہ دنیا کا کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. یعنی میں ایسا وہ شخص ہوں کہ دنیا کا کوئی کام میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, سب کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں, اس کا کیا حل پوچھتے ہو؟ وہ تو کتنے عیش میں ہوگا, کتنی راحت میں ہوگا, کتنی خوشی میں ہوگا. انہوں نے کہا بھائی عجیب, ایسا تو کئی پیغمبروں کے بارے میں نہیں سنا کہ ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو. پیغمبروں کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں, ان کو بھی ایزا ہوتی ہے, نہ جانے کس کس مشکلات سے گزرتے ہیں. تو آپ کو یہ حاصل کہاں سے حاصل ہو گیا کہ کوئی کام مرضی کے بغیر نہیں ہوتا؟ فرمایا اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی. یعنی اب مجھے ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں, اسی پر میں خوش ہوں. یعنی جو ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, جو میری اللہ کی مرضی وہی میری مرضی. بیماری آ گئی, اللہ کی مرضی ہے بیماری, میں بیماری بھی مسیحت ہے, میں بھی اسی میں اسی کو پسند کرتا ہوں. کوئی تکلیف آ گئی, میرے اللہ نے چاہا تھا, ٹھیک ہے میرے اللہ نے چاہا تھا مجھے بھی وہی تکلیف. جب تک وہ چاہتے ہیں ان کی خوشی میری خوشی ہے, ان کی چاہت میری چاہت ہے, تو ہر کام میری مرضی کے مطابق. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ جب دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو جائے گا اور دل میں یہ فکر لگ جائے گی کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ ہو تو پھر زندگی بے لطف ہو جائے گی. ارے نہیں, زندگی کا اصل لطف تو اسی وقت آئے گا, اصل کیف تو اسی وقت آئے گا جب ساری فکروں کو مٹا کر ہم اللہ کی فکر میں تبدیل کر دیں. اس وقت آئے گا حقیقت میں, تو اس وقت میں زندگی کا لطف آئے گا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی ہے, وہ لذت عطا فرمائی ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ لذت ہمیں حاصل ہے تو وہ تلواریں سوٹ سوٹ کے ہم سے چھیننے کے لیے آ جائیں. وہ لذت ہمیں عطا فرمائی, یہ لذت کائے کی ہے؟ اس غم جانا کی لذت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے محبت کی لذت ہے, وہ لذت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے. تو اصل لذت تو ہم تو لذت ہیں, جانتے ہی نہیں لذت ہے کیا. ہماری جو لذتیں ہیں نا وہ ایسی ہیں جیسے خارش کی بیماری ہو کسی کو اور کھجانے میں لذت آئے اس کو. خارش کی بیماری ہو تو کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے خارش کی بیماری میں کھجانے کے اندر. تو یہاں تک مثل مشہور ہو گئی کہ مزہ در حقیقت یا کھاج میں یا راج میں, خاج میں یعنی کھجانے میں یا راج میں یعنی حکومت کرنے میں, تو بڑی مزہ آتا ہے. لیکن وہ لذت کیسی ہے کہ تھوڑی دیر کو ہوئی مزہ آیا کھجانے میں, بعد میں وہی زخم پڑ گیا, اس میں ٹیسیں اٹھنے لگی, اس میں پریشانیاں پیدا ہو گئی. اور ایک لذت ہے صحت کی لذت ہے, اس میں کھجانے کا مزہ تو نہیں ہے لیکن وہ ایسی لذت ہے جو دائمی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, ختم نہیں ہونے والی. تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غم لگ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا غم لگ جائے, اس کے ساتھ تعلق کا غم لگ جائے, اس کی کو راضی کرنے کی دھن لگ جائے, تو پھر حقیقت میں وہ ہے لذت زندگی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. لیکن یہ کب ہوگی؟ کہ جب تھوڑی سی مشق کرنی ہوگی کہ یہ فکر پیدا کرنے کے لیے غفلت کو ہٹانا ہوگا, غفلت کے پردے ہٹانے پڑیں گے کہ یہ جو ہم دن رات ہر وقت ہر وقت ہر لمحے دنیا ہی کی لذت, دنیا ہی کی راحت, دنیا ہی کے مزے کے اندر اٹکے ہوئے ہیں, اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا نکالنا ہوگا. جب اور نکالنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, کہ اپنی ہر چیز میں, ہر نقل و حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی عادت ڈالے. اور ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب خاص میں مقام صرف عطا فرمائے کہ وہ ایسی ترکیب بتا گئے کیا کہ ہر چیز جو بھی حاجت ہو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. باہر نکلو, بس میں جانا ہے, بس کا انتظار ہے, دعا مانگو یا اللہ بس بس جلدی مل جائے, جب تک نہ آئے مانگتے رہو یا اللہ جلدی مل جائے. گھر میں داخل ہو یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں, اچھا منظر دیکھوں, سب کو صحت عافیت کے ساتھ پاؤں, اچھا راحت کا راحت عطا فرمائیے, یہ دعا مانگو. دعا کی کثرت کرو, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو, اور جو نعمت مل جائے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت. دعا اور شکر اس کو اپنا وظیفہ بناؤ, وظیفہ زندگی بناؤ, حفظ جان بناؤ. تو یہ جو جو یہ کام کرو گے انشاءاللہ تعالی یہ کھٹک بھی دل میں پیدا ہوتی جائے گی, اور وہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت ڈرنے کا, خشیت کا جو معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالی وہ دولت عطا فرما دے. تو یہ فکریں جو ہیں ساری وہ ایک فکر میں پھر اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ دولت عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی اعلیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنے ساتھ یا اللہ خصوصی تعلق عطا فرما. یا اللہ اس تعلق کو تمام تعلقات پر غالب فرما دے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے, منکرات سے, معصیتوں سے, گناہوں سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق قابل اور راسخ عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کے حادثات سانحات سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے دینی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ دونوں طرف سے دشمنوں کا نرغا ہے, اپنے رحمت سے اس نرغے سے ہمیں, ہمارے ملک کو, ہمارے عالم اسلام کو نکال دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے اس کی خاص حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے, ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک. Yeah.